الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ان نشستوں میں ہم قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ کر رہے ہیں اور 21ویں پارے میں سورہ السجدہ ہے جس کا ایک اور نام سورہ الف لام میم السجدہ بھی ہے، اس کا مطالعہ ہم شروع کر چکے تھے. ملک سے باہر جانا تھا اس وجہ سے پچھلی جمعہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور اس سے قبل کا جو جمعہ تھا وہ ٹریفک کی نظر ہو گیا تھا، اور قریب میں ہی ایک جگہ پہنچ کر میں جمعہ ادا کر سکا تھا. یہاں حاضری جمعے کے بعد ہی ہو سکی تھی نکاح پڑھانے کے حوالے سے. بہرحال آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ السجدہ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. چنانچہ جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ السجدہ کی تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جو 29ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. قرآن حکیم کے جو بنیادی مضامین ہیں، ایمانیات کا بیان، فکر آخرت کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان، اور پھر دو ہی طرز عمل، مؤمنانہ طرز عمل اور کافرانہ طرز عمل، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، ایک رویہ ایسا ہوگا، اور دوسرے وہ جو اللہ کا انکار کریں یا اللہ کو تو مانے مگر اللہ کی نہ مانے، کافرانہ روش اسی کا نام ہے. ایسے دوسرے طرز عمل کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا ہے. اب جو بیان ہے آیت نمبر 10 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ نئی پیدائش میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ کا تفسرہ، بل ہم لقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں. ایک وہ طبقہ تھا عرب کے معاشرے میں بھی جو ہمیشہ سے ہر دور میں رہا ہے کہ جو سرے سے آخرت کا انکار کرے. یہ اسی طبقے کی طرف اشارہ کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو آج ہم کافروں میں کیا مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی موت کو بھول گئے، اور اکثر و بیشتر مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. سرے سے ہی نہیں مانتے، یا ماننا نہ ماننا برابر ہو جاتا ہے. جب مسلمان ہی کسی کی گردن اڑائے، جب مسلمان ہی کسی کے یہاں ڈاکے ڈالے، جب مسلمان ہی کسی کی یہاں چوری کرے، جب مسلمان ہی قوم کو بیچ کھائے، جب مسلمان ہی بے حیائی کو پھیلائے، جب مسلمان ہی جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، تو یہ طرز عمل بتا کیا رہا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہی ہے. اسے یقین نہیں ہے کہ اسے موت آنی، یہ بھول گیا کہ اسے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے نتائج آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کراچی کا معاملہ ہو یا پاکستان کے دیگر علاقوں کا معاملہ ہو یا دنیا کے دیگر علاقوں کا معاملہ ہو. بنیادی بات کہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انہیں موت آنی ہے، اور لوگ اس بات کو مانتے نہیں یا بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں کھڑا کیا جائے گا. ارشاد ہوا کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے انکار کرنے والے ہیں. آگے ارشاد ہوا کہ بے شک موت کا جو فرشتہ ہے وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، وہ کہ جو تم پر مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا تمہارے رب کی طرف. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کی ہر صفحے پر کم و بیش موجود ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو بچپن سے مجھے اور آپ کو معلوم ہے. یہ حقیقت ہمارے حکمرانوں کو بھی معلوم ہوگی, ہماری افواج کو بھی معلوم ہوگی, ہمارے سیاست دانوں کو بھی معلوم ہوگی, اور مجھے ابھی آپ کو معلوم ہوگی. لیکن معلوم ہونا ایک شے ہے, یقین ہونا دوسری شے. یہ ہے اس وقت ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے, ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے روح قبض کرنے کے لیے, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں وقت متعین پر موت آئے گی. اینما تکون یدرک الموت ولو کنت فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں محصور کیوں نہ ہو. تو ہر شخص جانتا تو ہے اس بات کو کہ موت آنی ہے, وقت متعین پر آنی ہے, مگر کیا آج ہم ماننے کو تیار ہیں؟ یہ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک یا اوپر سے لے کے نیچے تک کا مسئلہ. ہر شخص اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلہ کرے, جو حرکت کر رہا ہے وہ کل اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہے, اس کا سارے معاملات سدھر جائیں گے. یہی پیغمبروں کی بنیادی دعوت, یہی پیغمبروں کی بنیادی روش کہ لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے. سورہ شعراء میں ہم نے بار بار پڑھا 19 سپارے میں, فتقوا اللہ واطیعون, ہر پیغمبر نے کہا, ہر رسول نے کہا, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ ہے بنیادی بات. اور آج ہمارے معاشرے میں اب یہ بنیادی بات بھی نہیں ہوتی. سارا میڈیا لگا ہوا ہے کفر کو پھیلانے کے لیے, کافروں کی باتیں ہمیں دکھانے کے لیے, غیروں کے ڈرامے فلمیں ناچ گانے دکھانے کے لیے, اور ان کو فنڈنگ ہوتی ہے کافروں کی طرف سے. ڈھکی چھپی بات تو نہیں. جب آ کر اسلام کے خلاف باتیں کرے گا پاکستان کے کسی چینل پر بیٹھ کر کوئی میڈیا کا اینکر پرسن, تو کچھ تو سمجھ آئے گی نا آپ کو مجھے کہ کیوں کفر بکرا یہاں پر بیٹھ کر. جب اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی, قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہوگی, اسلام کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے نہیں, پیسے بول رہے ہیں, ڈالر بول رہے ہیں, ان کی اپنی زبان نہیں بول رہی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ کہ تعلیم اس سے اللہ کا نام کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا. قرآن ناظرہ کی حد تک بمشکل ہم اپنی مسجدوں میں بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 1991 سے آرڈر موجود ہے, ہر اسکول پابند ہے, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ, ہر اسکول پابند ہے کہ 10ویں تک بچے کو ناظرہ قرآن مکمل کرائے. جا کے چیک کر لے اپنے محلے کے اسکولوں میں, کوئی نہیں پڑھایا جاتا ناظرہ قرآن. ہم تو یہاں مسجد میں برسوں سے کہہ رہے ہیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے, ناظرہ نہیں پڑھایا جا رہا تو سمجھے گا کون؟ تو یہ ہے پہلا نقطہ تعلیم کا, تربیت کا, خوف خدا کا دل میں پیدا ہونا, نہ تعلیمی نظام میں نہ کوئی میڈیا کے اندر, تو بیڑا غرق تو ہونا جو ہو رہا ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے تادیب کا. ایک ہوتی ہے تعلیم, ایک ہوتی ہے تادیب. تادیب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا لاتوں کے بو جب باتوں سے نہ مانے تو پھر لاتیں مارنی پڑے. تو پہلے سمجھایا جائے گا, بتایا جائے گا, تعلیم ہوگی, سب کچھ ہوگا, وہ بھی نہیں ہو رہا, اور جرائم ہے کہ رکنے کو نام نہیں لے رہے. کیا خوف کی کیفیت میں آپ اور میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائیں یہاں پر, بتائیے مجھے. ہاں جی دھرنے ختم ہو گئے راستے, پھر بھی سڑکیں تو خالی پڑی ہوئی کراچی کی. آج کیسا خوف ہم پر مسلط ہے. ملک سے میں باہر گیا تو کہا جی آپ نے کوئی گارڈ وارڈ رکھے ہوئے. میں کس بات کے گارڈ رکھنے کی ضرورت, بولا کو اڑا دے گا آپ کو. یہ باہر والوں کے کامنٹس ہیں ہمارے بارے میں, وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر رہتے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت ہماری صورتحال. پھانسی ہمارے ملک میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہمارا حکمران, تو جانے محفوظ کیسے رہیں. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والوں, اے عقل مندوں, تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی موجود ہے. کتنے معاملات ہو چکے اس ملک کے اندر, کتنے علماء چن چن کر شہید کر دیے گئے شہر کراچی کے اندر, ایک کسی کو پھانسی نہیں دی گئی آج تک, کسی قاتل ایک کو نہیں لٹکایا گیا. سعودی عرب میں آج بھی بہرحال سزائیں نافذ ہیں نا, تو آرام سے لوگ گھومتے پھرتے ہیں, سونے کی دکانیں بھی کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ دو ہاتھ اگر چوری کرنے کے اٹھیں گے تو 50 ہاتھ کاٹنے کے اس کو تیار موجود کھڑے ہیں, اور جمعے کے بعد وہ اللہ اعلان سزا دیتے ہیں. برسوں سے یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی, ہم تو یہ بیان کریں گے. قرآن وہی قرآن ہے جو 1400 برس پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا, اسی قرآن کی تلاوت روزانہ ہر نماز میں ہوگی, اسی قرآن کی تلاوت رمضان میں بھی ہوگی, تو اسی قرآن پر عمل آج بھی ہونا چاہیے, آئندہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ نہیں سدھریں گے مسئلے جب تک کہ ہم سیدھے نہ ہوں. سیدھے ہونے میں پہلا کام دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا, یہ ہے تعلیم. اور پھر بھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو پھر ہے تادیب کا معاملہ. اور آج 70 چینل گندگی کا ڈھیر بنا رہے اس ملک کو اور بے حیائی پھیلا رہے, ان چینلز پہ 20 کو لٹکا کر دکھا دیں تو یہ 20 کروڑ کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا قرآن کی تعلیم کے مطابق. یہ اصولی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے, ہمیں تو دے, اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے. کافروں کی مان کر, کافروں سے پینگے بڑھا کر, کافروں کے سامنے جھک کر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی. آج ہم بھول ہی گئے کہ ہم نے ملک کاہے کے لیے لیا تھا, اللہ کے نام پڑھ لیا تھا, اللہ کے نام کو خرچ خرچ کر تعلیم سے نکال دو, میڈیا سے نکال دو, گھروں سے نکال دو, نتیجے ہمارے سامنے. بات وہی ہے, قرآن کی وہ آیت دوبارہ سے سنائیں گے آپ کو, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. آپ اور ہم دیکھ لیں ہم کتنا اللہ کی طرف بڑھے ہیں ان سارے حالات کے باوجود یا پیچھے گئے, ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑا ہے یا کم ہوا ہے, ہم اللہ کے سامنے جھکنے پر آگے گئے ہیں یا اللہ کی بغاوت پر آگے چلے گئے. یہ نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو سوچنا چاہیے. اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تعلیم کا معاملہ بھی ہو رب کی تعلیم کے مطابق, اور تعدیب کا معاملہ بھی ہو, سزاؤں کا نفاذ بھی ہو رب کی تعلیم کے مطابق. اس کے سوا کوئی مفر, کوئی چارہ کار نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ سجدہ کا, مجرمین کا بیان, بڑا سخت بیان. فرمایا کہ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, کاش کہ تم دیکھو جو مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے, آج سینے تان کر گھومتے ہیں, ٹھیک ہے, قتل کر کے پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں, بھگوانے والے بھی یہی کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے مجرم کو چھڑانے کے لیے باہر والے آ جاتے ہیں, سینے تان کر کھڑے نا, کل کیا ہوگا. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو فرعون جیسا بھی کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے, کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا. اللہ کی عدالت ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہے, دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں لوگ بکتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, جن کو فون آ جاتے ہیں, جن کے بعد سفارش آ جاتی ہیں, جن کو بم بلاسٹ میں ججز کو اڑا دیا جاتا ہے, دنیا میں چل جائے گا, اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا ہے, ساری اکڑ ختم, سارا تکبر ختم, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم نے سن بھی لیا ہے, بس تو ہمیں لوٹا دے, ایک چانس دے دے ہمیں, نعمل صالحا, ہم عمل کر لیں گے نیک, انا موقنون, بے شک ہم یقین لانے والے ہیں, یقین کرنے والے ہیں. یہ اللہ کا احسان کہ کل کے حالات اسے آج ہمارے سامنے پیش کر دیے, کل کے حالات اللہ نے آج ہمارے سامنے پیش کر دیے, اور اللہ چاہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا, دنیا کے اسکول کالج یونیورسٹی کے ایگزامس میں سپلی مل جائے گی, سیکنڈ اٹمپٹ ہو جائے گی, پروفیشنل ایگزامینیشنز میں, بی بی اے میں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں, اور کسی پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر تمہیں دوسری تیسری کیا پانچویں چھٹی اٹمپٹ بھی مل جائے گی, لیکن زندگی ایک مرتبہ اللہ نے یہاں امتحان کے طور پر زمین پر بسر کرنے کے لیے تمہیں عطا فرمائی ہے, نو سیکنڈ چانس, کوئی دوسرا چانس نہیں ملے گا. آج سوچ سمجھ کر بسر کر لو, کل کیا, دنیا میں غرق ہوتا ہوا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا, کل تو بات کی بات ہے نا, دنیا میں غرق ہوتا ہوا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا, جب غرق ہو رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 91-92 میں, 91-92 میں کہ اللہ میں ایمان لے آیا, موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا, اللہ کہتا ہے ایمان لے کر آتا ہے, فقط عصیت من قبل, اس سے پہلے تم نے بڑی نافرمانیاں کی, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے. وہ کل خدائی کے دعوے کرنے والا فرعون, قرآن کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آج کے ہمارے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نا, وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا فرعون, قرآن کہتا ہے تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے. جا کے کسی نے دیکھنا, انٹرنیٹ پہ دیکھ لے, اور یا مصر میں جا کے میوزیم میں دیکھ لے, ان متکبرین کا دنیا میں حالت اور انجام یہ ہے, غرق ہوتا ہوا فرعون ایمان لا رہا ہے, اللہ کہتا ہے نہیں, چانس ختم, مہلت ختم, دیٹس اٹ, کل کوئی ایمان لائے تو کیا فائدہ, اور کل کون نہیں لائے گا, پردہ ہٹنے کے بعد تو سارے مانیں گے مگر ماننے کا موقع آج ہے, دار العمل آج ہے دنیا، وہ دار الجزا وہاں ہے، ریزلٹس وہاں ملیں گے، ریزلٹ کے دن ریزلٹ ملتا ہے، ایگزام دینے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو آج اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے، ہماری افواج کو سمجھ دے، ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ دے، اور مجھے اور آپ کو ہماری عوام کو بھی اللہ سمجھ دے۔ سارے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ بہرحال فرمایا، کہیں گے انا موقنون، ہم یقین کرنے والے ہیں، مگر یہ حسرت ہے، اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید اللہ فرمائے گا، اگر ہم چاہتے ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، سب کو مسلمان کر دے، کوئی مشکل نہیں، مگر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر اللہ زبردستی سب کو مسلمان بنا دے تو امتحان کا فائدہ کیا؟ تو تمہیں چوائس دیا، تمہیں اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر میں آتا 29 سے پارے میں، ہم نے انسان کو راہ سجا دی، راہ سے دکھا دیا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے، آج موقع ہے، جو کرنا کر لو، لیکن چوائس تمہیں دیا، اختیار تمہیں دیا۔ جیسے ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، جس طرح چاہے پیپر اٹمپٹ کرے، رات کو ٹی وی دیکھا تو وہاں پہ سوئے گا ایگزامینیشن ہال میں، اور کیا کرے گا؟ کھیل کود میں تماشوں میں وقت لگائے گا تو کیا پیپر اٹمپٹ کرے گا؟ اور جس نے ساری چیزوں سے خرافات سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، سر جھکا کر ٹھگا ٹک وہ سارے کوشچن لگاتا جائے گا، کرتا جائے گا، پاس ہو جائے گا۔ جاؤ، تمہیں چوائس دی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اگر چاہتے ہم ہر ایک کو ہدایت دیتے، لیکن نہیں، اللہ فرماتے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بہت سخت بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، اور اس جہنم کی وسعت میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ہم کہیں گے جہنم سے تو بھر گئی ہے؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بھر دوں گا، اور سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے جہنم سے پوچھے گا بھر گئی، وتقول هل من مزید، وہ کہے گا اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے، کوئی کمی نہیں میری وسعت کے اندر، جتنوں کو ڈالنا چاہے جہنم کے اندر تو ڈال دے، میں خوب بھڑک رہی ہوں اور خوب تیار ہوں مجرمین کو مزہ چکھانے کے۔ یہ قرآن مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی مقدس کتاب نہیں کہ جس کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے جزدانوں کے اندر۔ آج ہم نے اس کو ایسے ہی کر رکھا ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، قرآن کے ہیں، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، سورہ طارق میں آخری پارے میں، یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، اٹس اے ڈیسائسو ورڈ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے تمہارے لیے، فیصلہ کن کلام ہے، وما ہوا بالحزل، کوئی بیکار شے نہیں۔ اور حدیث میں بھی الفاظ جامع ترمذی میں، لیس بالحزل، کوئی بیکار شے نہیں جس کو تم اٹھا کے کہیں رکھ دو سائڈ پہ، جس زانوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دو، بھلا دو، فراموش کر دو، پسے پش ڈال دو، نظر انداز کر دو، نہ، یہ تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اور آج اللہ کے احکامات کا مذاق ہماری حکومتیں اڑاتی ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق ہمارا میڈیا اڑاتا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق ہماری سیاستدان اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق ہماری قوم اڑاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے ہم پر؟ مسجدوں پہ تالے لگوا دیے جاتے ہیں اگر کافر حکمران ہمارے ملک پر آئے تو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے مدرسوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، بچوں سمیت شہید کر دیا جاتا ہے، نقاب کرنے والی بچی کا نقاب کھینچا جاتا ہے پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر، پردہ کرنے والی عورتوں کو پتہ نہیں کن کن کامنٹ سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والوں کو کس طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کتنی گندی اور بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور کوئی کفر پر آ جائے تو سب خوش ہوتے ہیں اس سے، میوزک بجواؤ، ڈانس کی محفلیں کرواؤ، کیٹ واک کرواؤ، ناچ گانے کراؤ، سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب پردے کی بات کرو، شریعت کی بات کرو، قرآن کے احکامات کے نفاذ کی بات کرو تو سب کے منہ بن جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہ خوف ہی جہنم کا ختم ہو گیا ہمارے اندر سے، وہ اہمیت بھی قرآن کی ہمارے اندر سے اٹھ گئی۔ یہ خالی اس لیے تھا کہ رمضان میں اس کی تلاوت کر دی جائے، سن لیا جائے؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ کسی مردے کے مرنے کے بعد اس کو کھول لیا جائے؟ یہ صرف اس لیے تھا کہ جسدان میں لپیٹ کر بچی کو اس کے سائے میں سے گزار دیا جائے؟ یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں آج، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمانان پاکستان، ہمارے حالات کیوں نہیں صدرتے؟ قرآن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، ذلیل ہیں دنیا کے اندر۔ جو بھی ہم میں سے باہر جاتا ہے ان کو اندازہ ہے گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے. قمیض شلوار میں دیکھ کر کس طرح منہ بنتے ہیں لوگوں کے, ٹوپی والے کو دیکھ کر الگ کھڑا کیا جاتا ہے, یو آر فرام پاکستان سو کم فارورڈ, ادھر آ جاؤ, الگ سے آؤ, تمہاری الگ سے تلاشی لیں گے. یہ آج ہماری صورتحال, اور ہم ٹس میں سونے کو تیار نہیں. مجھے بتائیے کتنی مرتبہ یہ بات ہم نے سمجھی, الحمدللہ اس ملک میں کتنی زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں, زبانیں الگ, نسلیں الگ, علاقے الگ ہیں. ایک طرف سمندر ہے, دوسرے پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے, ایک طرف میدانی علاقے تو دوسری طرف صحرائی صحرا کو ملے گا. اتنے فرق و تفاوت کے باوجود کس بنیاد پر ہم کھڑے ہوئے تھے؟ ایک کلمے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے, بنا تھا کلمے کی بنیاد پر یہ ملک, بچے گا تو کلمے کی بنیاد پر. کلمہ ہٹا دیں کوئی تک نہیں ہے پاکستان کے قائم رہنے کی, تک ہی نہیں کوئی. پھر الگ کرو مہاجروں کو, الگ کرو پنجابیوں کو, الگ کرو بلوچیوں کو, سمپل سی بات ہے. بتائیے نا ہم میں قدر مشترک کیا ہے اس کے سوا؟ زبان ایک نہیں ہے, نسل ایک نہیں ہے, خطے ایک نہیں ہے, تہذیبیں الگ الگ ہیں, باقاعدہ کلچر آپ کہہ لیں, ڈریس کوڈ الگ الگ ہے. ایک بنگالی عورت کو ایک پٹھان عورت دیکھی گی بولی گی تو بالکل برا نا. ابھی بنگلہ دیش الگ ہے نا 1971 سے, اس سے پہلے ایک تھے تو کس بنیاد پر تھے؟ وہ بنیاد کلمے کے سوا کوئی نہیں, اور آج ہم اس کو پھاڑ پھاڑ کر پھینک چکے ہیں. تبھی تعصب ہے, تبھی علیحدگی کی تحریکیں ہیں, تبھی باہر والوں کو موقع ملتا ہے. کوئی بلوچستان میں پیسے دیتا ہے, کوئی کراچی میں پیسے دیتا ہے, کوئی اوپر کے علاقوں میں پیسے دیتا ہے اور لڑواتا ہے ہمیں آپس کے اندر. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارا, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس بنیاد پر ہم بنے تھے, یعنی ملک بنا تھا اسی بنیاد پر, یہ بچ سکے گا, نہیں تو کوئی بچنے کی وجہ نہیں, اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہمارے پاس پھر اکٹھے رہنے کی. یہ ہے بھائی اصل مسئلہ. تو بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں میں تو جہنم کو بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے, اس کی جہنم میں کمی نہیں. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ خوف دلوں سے نکل گیا. کتنے میں آپ کے سامنے درد پیش کروں اپنے, اب وہ جہنم کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں ہمارے لوگ, ہاں جہنم کے عذابوں پر لطیفے, استغفر اللہ, جہنم کی سزاؤں پر لطیفے, استغفر اللہ, جہنم پر مأمور فرشتوں کے بارے میں لطیفے, استغفر اللہ, جہنم میں ڈالے جانے کے بارے میں مائیں بددعائیں دیتی ہیں اپنے بچوں کو, استغفر اللہ, استاد اپنے بچوں کو جہنم میں جانے کے لیے بددعائیں دیتا ہے, استغفر اللہ. ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے کلام کو, ہم نے مذاق بنا لیا, ہم نے جہنم کے عذاب کو مذاق بنا لیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات سیدھے کیوں نہیں ہوتے, ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی کوئی کافر قرآن کو نہ مانے تو بات سمجھ آتی, وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. آپ اور میں قرآن کو مان کر قرآن کی نہ مانے, گڑبڑ ہماری ہے, جرم یہ زیادہ بڑا ہے میرے نزدیک. تو مانے اللہ کے کلام کو پھر بھی نہ مانے اس کی بات, تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے. کافر سے الگ اللہ پوچھے گا آپ کو, مجھے تو پوچھے گا تجھے تو قرآن دیا تھا, تو نے قرآن کو مانا بھی تھا پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا, تو نے بڑے آرام سے کہا کہ فلاں فلاں کافر جہنم میں جائیں گے, تو نے ان کو پہنچایا تو نہیں, اللہ تو یہ آپ سے مجھ سے پوچھیں گے. یہ ہے ہماری جڑ و بنیاد مسئلے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اور اس قرآن کو تر کر دینے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, جب تک اللہ کی شریعت کے نفاذ کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کے دین کی سربلندی, اور دین وہ نہیں جو چار پانچ وقت کی نماز تک محدود ہو, یہ دین کا بڑا محدود تصور ہے. جو داڑھی اور ٹوپی تک محدود ہو, یہ دین کا بڑا محدود تصور ہے. دین کی شان ہے وہ زندگی کے ہر گوشے میں دکھائی دے گا, وہ مسجد میں بھی ہوگا, وہ گھر میں بھی ہوگا, وہ کالج یونیورسٹیز میں بھی ہوگا, وہ جاب پر بھی ہوگا, وہ بزنس میں بھی ہوگا, وہ معیشت میں, معاشرت میں, سیاست میں, عدالت میں, حکومت میں بھی ہوگا. کیا کوئی مسلمان ہوش و حواس میں کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اتنے گھنٹے میرا معبود ہے باقی نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو 24 گھنٹے معبود ہے, 24 گھنٹے بندگی کرو اس کی, 24 گھنٹے دین پر عمل کرو, چاہے تم گھر میں ہو یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, تم جاب پر ہو یا بزنس میں ہو, خوشی میں ہو یا غمی میں ہو. یہ ہے دین کا تصور, اس دین کی بات کر رہا ہوں. جب تک اس دین کی محنت اور مدد اور اس کی نصرت کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. پھر آئے سن لیجیے, بارہا سنائی گئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, ویثبت اقدامکم اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. جب تک ہماری پوری قوم توبہ نہ کرے اللہ کے حضور, ہمارے حکمراں طاقتور طبقات جن کے پاس آج طاقت ہے وقتی طور پر، اس طاقت کو جب تک وہ شریعت کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے استعمال نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ مدد آئے گی تو اللہ کہتا ہے یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا اللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے فرمائے کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، چکھو عذاب کا مزہ کہ تم نے بھلا دیا اس دن کی ملاقات کو۔ کل جہنم کیوں ہے؟ کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، تو جو بھلا چکا آج یعنی قیامت کے دن کہا جا رہا ہے چکھ لو عذاب کس کا کہ تم نے اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، اللہ اکبر، ہم بھی تمہیں بھلائیں گے، ہم بھی تمہیں فراموش کریں گے، ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے، تمہارے لیے ہماری رحمت میں سے کچھ نہیں۔ انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، فراموش کر دیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو تم اعمال کرتے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھ لو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اپنے دل میں جھانکیے، اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے۔ کیا ہم لوگ جہنم کی آگ کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ چولہے کی آگ کے بارے میں تم سنجیدہ ہیں؟ انگلی نہیں ڈالتے، بچے کو بھی ڈالنے نہیں دیتے، اللہ نہ کرے جل جائے اس کا ہاتھ تو سب کچھ قربان کر دیں گے اس کو بچانے کے لیے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کتنے سیریس، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کتنے سیریس، چیک کر لیجئے۔ ہماری ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا، دو گز کا کفن چھ فٹ کا گڑا لینے کے لیے، دو گز کا کفن چھ فٹ کا گڑا لینے کے لیے ساری زندگی آپ اور میں کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ مکان بنایا، بہت اچھی بات، لے کے نہیں جائیں گے ساتھ۔ گاڑی ملی، بہت اچھی، بہت مبارک، ساتھ نہیں جائے گی قبر میں۔ سوچیے اس کے بارے، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم کتنا اہتمام کر لیتے ہیں۔ چلیے ابھی تو سردی کا موسم ہے، چھوڑ دیں، لیکن اندازہ تو ہے نا، جہنم کی گرمی سے بچنے کی فکر کتنی ہے اور کتنا ہم اس کے بارے میں سیریس۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ کا انداز ہے قرآن حکیم میں، ایک طرف اللہ باغیوں اور نافرمانوں کا ذکر فرماتا ہے تو دوسری طرف اللہ اپنے اطاعت گزاروں کا، فرما برداروں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے جب بھی اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو تذکیر کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اور مزید فرمایا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے جو ایمان رکھتے واقعتاً، فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں رات کے وقت، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے۔ جنت کسے نہیں چاہیے بھائی، لیکن جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، اور رات کا یہ اٹھنا، قیام اللیل، تہجد کی نماز، یہ رسول اللہ کی مستقل سنت ہے پوری زندگی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے اعمال یا معاملات پر کچھ اختلاف رائے ہوگا، کسی کے نزدیک فلاں ادا سنت کی افضل، کسی کے نزدیک فلاں ادا سنت کی افضل، لیکن 23 برس کی سنت ایک یہ بھی تھی کہ قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام روزانہ فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے وہ بندے، اگلی آیت ابھی آئے گی، جن کے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے تھے تہجد کی نماز، وہ وقت کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے مسلم کی روایت، اور اللہ اس وقت پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی پکار سن لوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی تکلیف کو میں دور کر دوں۔ عام طور پر بندہ ہاتھ اٹھائے اس وقت اللہ پکارتا ہے مجھ سے مانگنے میں تیرے کو دینے کو تیار ہوں۔ سوچئے آج امت کی راتیں کہاں کہاں گزرتی ہیں، صحیح ہے، سب کو پتا ہے، اور رسول اللہ کی راتیں کہاں گزرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے تو صحیح، کبھی ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے نا، یہ 12 منانے کے لیے فقط نہیں ہے، 12 کو کسی نے کچھ پروگرام کر لیا، چلیے یاد دہانی ہو گئی، مبارک، لیکن ہم تو 13 کو بھی اللہ کے رسول کا ذکر کریں، 21 اور 22 کو بھی اللہ کے رسول کا ذکر کریں، بھائی پوری زندگی کرنا ہے، اور پوری زندگی کا ایک عمل رسول اللہ کا تہجد کی نماز کرنا. آج وہ تنہائی کی لذتیں، وہ رب سے راز و نیاز کی باتیں، وہ رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا، وہ تنہائی میں بس ڈائریکٹ ڈائننگ اللہ سے ہونا، آج امت نے بھلا دیا اس کو. زندگی میں دن بھر کی تو مشقتیں ہیں ہی ہیں، بھاگ دوڑ میں آدمی بس جلدی لی نماز ادا کر ہی لیتا ہے، وہ تنہائی کا موقع جب لفظ جب سوتے ہو لوگ اور بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا. اللہ مجھے اور آپ کو اس لذت کا کچھ حصہ عطا فرمائے. فرمایا کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اعتدال کی روش. ایک وہ انتہا ہوتی ہے، ارے ہم جیسے بھی ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو بخش دے گا، کیے جاؤ، شراب پیو، جوئے کھیلو، سٹا کھیلو، حرام کماؤ، اللہ رحمان ہے، اللہ معاف کر دے گا. بھائی سخت جواب یہ کہ پھر اللہ نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ وہی رحمان ہے، وہی کہتے ہیں میں نے جہنم بھی بنائی، ڈرو. اور دوسری انتہا کیا ہے؟ ارے ہم تو اتنے گناہگار ہیں، اب ہماری کیا توبہ قبول ہوگی، چلو اور دو چار گناہ کر لو. استغفر اللہ. نہ، اب وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی. یہ دونوں کیفیات ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ ایسی امید کہ جس میں خوف نہ ہو انسان کو جری اور بہادر بنا دے گی گناہوں پر، اور ایسا خوف جس میں امید رحمت کی نہ ہو وہ مایوس کر دے گا انسان کو. اسی لیے حدیث میں ذکر آیا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، ان کی وفات کا وقت قریب تھا. جامع ترمذی کی روایت، آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے اندر کی باطن کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ میری خطاؤں پر میری پکڑ نہ فرما دے، لیکن میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ رحمان وہ رحیم وہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بشارت دی کہ جس کی دونوں کیفیت ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، ایک ہی وقت میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، جب دونوں کیفیت ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے رحمت ہے. یہ اسلام کی تعلیم، یہ ہے خوبصورت توازن، دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہاں جنت تمہیں چاہیے، تو فرمایا کہ جنت میں جانے والے کون؟ جو کچھ ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں، جو نعمت اللہ نے بندے کو دی وہ رزق ہے اللہ کا. اور انفاق یعنی خرچ کرنا اکثر مال کا ہوتا ہے، مگر انفاق رزق میں سے مطلوب ہے. تو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ان کا انفاق کرو. مال ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ، جان ہے، طاقت ہے تو کراچی والوں گردنیں دبانے میں استعمال نہ کرو، کلیشن کوفے چلانے میں اور ٹیٹیاں استعمال کر کے لوٹنے اور بھتوں میں استعمال نہ کرو. اس طاقت کو مظلوم کی داد رسی کے لیے استعمال کرو، اس طاقت کو ظالموں اور جابروں کے ظلم کے خاتمے کے لیے استعمال کرو. یہ انفاق ہے اس طاقت کا. اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو. اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، اس کو دین کا مجاہد بناؤ، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ نے تمہیں تعلقات پی آر عطا فرمائی، تو لوگوں کے ان تعلقات کو خیر کو بڑھانے اور شر کو مٹانے میں استعمال کرو. یہ باتیں بس ٹھیک ہے، یہ 1,500 لوگ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اور ہزاروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ بول جائیں گے، وہ شاید کر بھی جائے گا عمل اس پہ انشاءاللہ، کروا بھی دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس صلاحیت کو استعمال کریں. تو جو نعمت دی، اس نعمت کو خیر کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے رزق کا انفاق، ہر نعمت کا انفاق جو اللہ کو مطلوب ہے. آخری آیت آج کے مطالعے کی بہت پیاری، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ کے چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا میرا خالق مالک رازق کہہ رہا ہے، وہ اللہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس اللہ سے بڑھ کر قول کس کا سچا ہوگا، اس اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی. وہ اللہ کہتا ہے کوئی نہیں جانتا آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ ہے جو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے فرما بردار بندوں کے لیے. سوچیے کتنا شوق ہے مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات کا، کتنا شوق ہے مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے دیدار کا، کتنا شوق ہے مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کا، کتنا شوق ہے مجھے اور آپ کو صحابہ سے ملنے کا. اللہ اکبر. اللہ کی رضا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا دیدار، محمد رسول اللہ کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء سے ملاقات، صحابہ اکرام سے ملاقات، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی نعمتیں. شوق ہے ہمیں، یقین ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، جستجو ہے، مانگتے بھی ہیں اور اس کا مستحق بننے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. چند ہزار کی تنخواہ، چند لاکھ کا نفع ماہانہ لینے کے لیے کیا کچھ ہم اور آپ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. اور کل کی ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کتنا کچھ آپ اور میں کر رہے ہیں، سوچئے اس کے بارے میں. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے، بخاری کی روایت ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان نے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اس کو، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال تک کبھی نہیں گیا. سوچئے وہ جنت کہ اللہ کہتا ہے سلام قول من رب رحیم، رب رحیم اپنے بندوں کو سلام کہے گا جنت میں. وہ جنت کے جہاں محمد رسول اللہ سے ملاقات ہو سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جنت کے اللہ اعلان کر دے گا میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ جنت کے اللہ پردہ ہٹا کر اپنا دیدار اپنے محبوب بندوں کو کرا دے. کیا ہمیں اس کی طلب ہے؟ کیا ہم اس کی تڑپ ہے؟ کیا ہم اس کا شوق ہے؟ کیا اس کا ہمیں یقین ہے؟ ذرا غور کیجیے. اور اللہ کہہ دے تمہیں مہمان بناؤں گا میں. بہت خوبصورت تعبیر علماء نے فرمائی اس کی، مہمان کیسا ہوتا ہے، جاتا ہے کسی کے گھر پہ، کچھ نہیں کرنا پڑتا، بیٹھتا ہے، ہر چیز چلی آتی، گھر والے اپنی بساط سے بڑھ کر اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. بعض اوقات گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ رات کو آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ اس کو رات کو کوئی ضرورت پڑ جائے تم جاگ رہے. مہمان ایسا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تجھے مہمان بناؤں گا جنت میں، اور اللہ میزبان ہو، اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو تو کیا کچھ ہوگا، اندازہ کیجیے. خدا را سوچیے، خدا را سوچیے، دنیا وقتی دنیا ہے. سکندر بھی گیا تو اس سے کہا تھا میرے دور ہاتھ خالی نکال کے رکھ دینا قبر سے باہر، کہ جا رہا ہے تو دنیا سے اتنا بڑا جس کو سکندر اعظم کہا گیا، خالی ہاتھ گیا تھا. یہاں سے کیا لے جائیں گے آپ اور میں سوائے اعمال کی پونجی کے؟ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہوگی تو کل جنت ہے، ورنہ نہیں ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.